الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے پروگرام میں بالخصوص تجارت، مالی لین دین، ملازمت کے حوالے سے جو مسائل ہیں جس پر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمارے ڈسپیوٹ اور ڈیفرنس آف اوپینین میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدظہ اللہ العالی جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں اور شریعت کے احکام بالخصوص تجارت سے متعلق سیکھنے میں ہم کامیاب ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی کالز لیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. پہلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب،
سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمیں اپنی دکان پر بٹھا دیا اور کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اگر کوئی گاہک آ جائے تو اسے اپنے حساب سے دے دینا، تو اب اگر کوئی آیا اور ہم نے اس کو کہا کہ اس کا ریٹ تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہم آپ کو 100 روپے میں دے رہے ہیں اور اگر باقی جو بنے گا کمی پیشی تو ہم آپ کو بعد میں کر لیں گے ہم دونوں، تو اب اگر واپسی آئے تو پتا چلا 100 روپے تو ہم نے کم کر دیا ہے لیکن 20 روپے اوپر بھی بنتے تھے، تو اب اس کا کیا شرعی حکم ہوگا اور ہمیں اس میں کیا شرعی حل کرنا ہوگا، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے.
جی
بڑا دلچسپ سوال ہے، اور ایسے واقعات تو ہوتے ہیں بعض اوقات کہ کوئی بندہ جاتا ہے اور کسی اور کو دکان پہ بٹھا کر چلا جاتا ہے لیکن بیچنے کی بھی اجازت دے کر جاتا ہو ایسا کم ہوتا ہے، بھی اس کو ریٹ ہی نہیں پتا تو بیچے گا کیسے؟ عام طور پر بیٹھنے والا گاہک کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بعد میں آ جاؤ، رابطہ نمبر لے جاؤ، یا ابھی آئے رہے ہیں صاحب، اگر وہ واقعی آ رہے ہوں تو. تو یوں جو خریداری کی ہے قیمت کا ہی نہیں پتا نہ خریدنے والے کو نہ بیچنے والے کو، تو ایسی جو خریداری ہے یہ درست نہیں ہے، بے فاسد ہے، اس کی آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایسی خریداری کو فسخ کر کے یعنی کینسل کر کے اثر نو دوبارہ کیا جائے گا، جو بھی قیمت پر اتفاق ہونے جا رہا ہے اس قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ سودا کرنا پڑے گا.
مسلم یہ ارشاد فرمائی کہ جیسے اس سوال کا آپ جواب ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک سوال ہے جو کہ کیا بھی جاتا ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات مختلف چیزوں میں، مختلف پروڈکٹس میں اور مختلف شعبوں میں کام طے ہو گیا کہ جی یہ کام ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، یہ یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر استعمال ہوں گی اور اس کے اوپر ہم یہ ریٹ دیں گے آپ کو یا یہ ریٹ لیں گے، یہ طے ہو گیا، لیکن مارکیٹ میں چیزوں کے ریٹ میں فرکشنز آ گئی اور جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہیں، اب لاگت بڑھ گئی ہے، پروڈکشن کی جو ویلیو تھی وہ بڑھ گئی ہے، اور اس میں بعض اوقات ڈسپیوٹ بھی ہو جاتا ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ایک چیز مجھے اتنے کی پڑھ ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے بات تو کی تھی لیکن میں کاروبار کھول رہا ہوں، کوئی کاروبار کر رہا ہوں، کوئی ویلفیئر ٹرسٹ تو نہیں کھولا ہوا کہ بغیر کمائی دے دوں. تو ایسی صورت حال میں دو چیزیں میں معلوم
ہے، بڑی جو پرابلم اس وقت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تعمیراتی شعبے کے اندر.
جی
تعمیراتی شعبے کے اندر لوگوں نے فلیٹ بک کیے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور ایک اسکوائر فٹ سے ان کا ایک فارمولا تھا کہ جناب اتنے 1000 روپے یا اتنے 1,00,000 روپے میں یہ فلیٹ تیار ہو جائے گا، یعنی اسکوائر فٹ میں اس 1000 روپے سے اور پھر اتنے 1,00,000 میں پورا فلیٹ. اسی طریقے سے کسی ٹھیکیدار نے گھر بنانے کے لیے لیا ہے، مٹیریل سمیت سریے کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے، عام روٹین سے زیادہ بڑھ گئے، سیمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب وہ بنانے والا رو رہا ہے بےچارا. دیکھیں اس کا رونا اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا،
ٹھیک
ٹھیک ہے نا، نقصان پہ خوشی کون مناتا ہے،
صحیح،
لیکن یہ اپنا نقصان دوسرے پہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ معاہدے کی تو پابندی کرنی پڑے گی نا،
ٹھیک،
اپنا نقصان دوسرے پر اصولی طور پر نہیں ڈال سکتا.
ٹھیک,
جو معاہدہ کیا اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا.
صحیح.
اب اس کا ایک اور پہلو ہے, سامنے والا بھی بالفرض اتفاق کر لیتا ہے کہ اب تو بڑی مشکل میں ہے
جی,
اور یہی گھر میں بنا رہا ہوتا تو یہ لاس میرے اوپر آ جاتا, یہ اخراجات میرے بڑھ جاتے, چلو ایسا کرتے ہیں تھوڑے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اب جو نا یہ معاہدہ رینیو کرنا ہوگا, اثر نو جو ہے اس میں نظر ثانی کر کے انہوں نے گویا کہ ایک نیا معاہدہ کیا ہے, لیکن یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ رضا کارانہ ہے, یعنی سامنے والے نے اپنی رضا مندی کے ساتھ ٹھیکے دار کو یا بلڈر کو یہ سہولت دی, اس نے ریٹ بڑھائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے, ہم تو بڑھائیں گے بڑھائیں گے, ایسا نہیں ہوگا.
مفتی محمد, سوال ہے محمد عبد المقید ہاشمی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہنمائی فرمائیں کہ کاروبار شروع کرنا ہے, اپنے پاس رقم نہیں ہے تو قرض لے کر جب کاروبار شروع کریں تو اس میں کیا احتیاطیں کریں؟
دیکھیے, احتیاطوں کی جہاں تک شرعی معاملات کی بات ہے تو جو بھی خرید و فروخت کے تقاضے ہیں, شرائط و ضوابط ہیں, ان کو پورا کرتے ہوئے خرید و فروخت کریں, حلال پروڈکٹ میں خرید و فروخت کریں. اور دوسری جو بات ہے ایک یعنی سمجھداری کے تعلق سے, تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں, یعنی آپ یہ کانسیپٹ لے کر کام کریں کہ مجھے لاس ہو گیا تو میں پورا کہاں سے کروں گا. آپ نے تو لیا ہی قرضہ ہے تو آپ تھوڑا کام کریں کہ لاس ہو جائے تو آپ واپس کرنا آپ کے لیے آسان ہو. آپ قرضہ لے کر بہت بڑا کام کرنے جائیں گے اور لاس ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی, کاروبار کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے اس کا پہلے سے کام چل رہا ہو
جی,
تو اس کو لاس عام طور پر نہیں ہوتا, کیونکہ لاس کے اندر ایک بڑا حصہ ایکسپنس میں چلا جاتا ہے, یعنی ایکسپنس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. ایک نیا آدمی نے کوئی دکان کھولی ہے, فرنیچر ڈالے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, پھر جا کے مال بکنا شروع ہوگا, پھر جا کے گاہک بنیں گے, دکان جمیں گی. تو کوئی بھی کاروبار میچیور نہیں ہوتا فوراً, ٹائم لیتا ہے میچیور ہونے میں. تو یوں پہلے سے اس کا کام چل رہا ہوتا ہے, اس کے لیے رسک فیکٹر کم ہوتا ہے.
ٹھیک,
ایک نیا جو بندہ ہے اس کے لیے رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے.
ٹھیک, اسے بھی اپنے جواب ارشاد فرما رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا ایک چیز جس کا آپ کو مشاہدہ اور تجربہ ہوگا میرا ذہن غالب ہے, تو اس کے حوالے سے سوال یہ کرنا ہے کہ مختلف لوگ کاروبار کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کچھ وہ ہیں جن کے فیملی بزنس ہیں, ان کے دادا پردادا فور فادرز نے شروع کیا تھا اور آج وہ ویل آف ہیں, اچھی ان کی شاخیں بن گئی ہیں, جو بزنس تھا وہ پھیل گیا. کچھ وہ ہوتے ہیں جو شروع کر رہے ہیں, سٹارٹنگ لے رہے ہیں. اچھا, آپ کے پاس دونوں ہی افراد آتے ہوں گے, کچھ وہ ہوں گے جن کا پرانا بزنس تھا, وہ بہت اچھا چل رہا تھا لیکن دور کے بدلنے کی وجہ سے, اس کے تقاضوں کے بدلنے کی وجہ سے وہ بےچارے سروائیو نہیں کر سکے اور پہلے جو ویل آف تھے, اچھا بزنس چل رہا تھا, وہ ختم ہو گیا یا سکڑ گیا ہے. دوسرے افراد وہ ہیں جو نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں, کیونکہ احکام تجارت میں بہت سارے لوگ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں, تو کچھ وہ ہیں جو نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں. نیا کاروبار شروع تو بہت ہو رہے ہیں, ہم لوکل انوائرمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بزنس لانچ ہوتے ہیں, بہت سارے افراد آتے ہیں, کہیں پہ دکان کھل رہی ہے, کہیں پہ جناب آپ کا وہ شو روم کھل رہا ہے, کہیں پہ فیکٹری لگ رہی ہے, کہیں پہ کوئی اور بزنس ہو رہا ہے, لیکن سروائیو نہ کرنا. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے بزنس اسٹارٹ تو ہو رہے ہیں, وہ سروائیو نہیں کر پا رہے, تو آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کیسز آپ کے سامنے بھی شاید آتے ہوں, آپ کیا دیکھتے ہیں وہ میجر مسٹیک یا یوں کہہ لیجئے بیسک مسٹیکس کیا ہوتی ہیں ایک نئے بزنس اسٹارٹ کرنے والے کو کہ اس کے بزنس ناکام ہو جاتے ہیں؟ اور میں تو اس کو سوال کو تھوڑا سا بڑھا لوں, میں اس سینریو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ قریب قریب میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے فور فادرز کا اچھا بزنس تھا, پیچھے سے ویل آف تھے, تو ابو سے بابا سے دادا سے پیسے لیے, اچھے خاصے ایک بزنس شروع کر دیا جناب, وہ اتنا بڑا آفس بن گیا, یوں بن گیا, چیئرمین سیٹس لگ گئیں, اے سی لگ گئے, سب کچھ ہو گیا, اور صاحب جی جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں, اس سے پہلے ملازمین کام کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر ڈبا بند ہو گیا. تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, میں تو خدمت کرتا ہوں علم کی, فقہ کی اور فتوی کی
جی,
معیشت میرا شعبہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جو اس کے ماہرین ہیں
جی
اصل رائے تو وہ دیں گے, لیکن
ٹھیک,
تھوڑی بہت جو سوجھ بوجھ مجھے ہے
جی,
کہ آپ کا پہلا سوال ابتدائی سوال جنرل تھا، بعد میں آپ نے اسپیسیفک سوال کر لیا. اگر ہم جنرل پس منظر میں دیکھیں تو کائنڈ آف بزنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک شخص ہے، وہ پارٹ ٹائم کے طور پر کوئی کام کر رہا ہے،
جی،
تو لا محالہ اس کا حجم بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے پارٹ ٹائم کے طور پر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اصل اس کا ذریعہ آمدنی کوئی اور ہوتا ہے، کچھ انویسٹ، کچھ اس نے بچت اپنی جمع کی ہوتی ہے، اس کو لے کے وہ کچھ اور کام بھی کرتا ہے.
جی،
تو اس میں پارٹ ٹائم کرنے والے کام میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں دیتا بندہ، مارکیٹنگ اچھی نہیں کرتا یا ٹائم نہیں دیتا، یا کسی کے ساتھ مل کر کر رہا ہے تو اس کے بھروسے پہ چھوڑ دیتا ہے. وہ اچھا مل جائے تو کام اچھا آگے بڑھ جاتا ہے، وہی اگر نکما مل جائے تو کام اچھا نہیں ملتا. اب جو دوسرا رخ آپ نے سوال کا کیا ہے،
جی،
باپ دادا کے کام کو لے کے، پیسے کو لے کے،
جی،
کام کرنا،
جی جی،
تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم باپ داداؤں کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا،
جی جی،
تو ان کی زندگی میں چمک نہیں تھی،
ٹھیک،
سادگی تھی.
ہوں،
وہ کاروبار کے ہنر جو جانتے تھے اس میں ایک بات شامل ہوتی تھی کہ خرچے کم کرنے.
جی،
آج مطلب کہ کام شروع کرنے میں، اسٹارٹ اپ میں جتنا پیسہ لگ رہا ہے نا،
جی،
پہلے اتنا پیسہ اسٹارٹ اپ میں نہیں لگتا تھا.
ٹھیک،
فیکٹری کھولنے جائیں گے تو کروڑوں کی اربوں کی مشینری ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے، دکان کھولنے جائیں گے ایک مشہور جگہ پہ، پتہ نہیں کتنے تو کرائے ہیں.
ٹھیک،
پھر اس کے حساب سے اس کی جو رینوویشن،
ڈیکوریشن،
جو ہے ڈیکوریشن، وہ سب چیزیں.
جی،
تو اسٹارٹ اپ میں جب اتنا پیسہ لگ جائے گا،
جی،
تو یا تو آپ یہ رسک لے کر بیٹھے کہ ٹھیک ہے نہیں بھی چلا تو میں کر لوں گا،
سروائیو کر لوں،
یا آپ آہستہ آہستہ سیٹ اپ چھوٹا چھوٹا کر کے آگے بڑھائیں.
ٹھیک،
تو بعض لوگ جو ہیں اس چیز کو توجہ نہیں دیتے، وہ چھوٹے باپ کے نہیں بنتے.
جی،
یعنی خود کو جو ہے نا محدود کر کے کاروبار لے کے نہیں چلتے،
وہ اسٹیٹس جو ہے اپنا باہر رکھنا چاہتے
ہیں. باہر رکھنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ اسٹیٹس کھوکھلا ہے،
جی،
تو کب تک رہے گا؟
صحیح،
ٹھیک ہے نا، کب تک رہے گا؟
ٹھیک،
ایک دن تو باہر آ جائے گا.
اب آپ نے بڑا جامع لفظ استعمال کر دیا، اسٹیٹس کھوکھلا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق
ایسا ہوتا ہے
کریں. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب، اس حوالے سے کچھ کلام فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں جو بھی ہم کما رہے ہیں اگر اس کمائی کے اندر ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کوئی غیر قانونی معاملہ بھی نہیں کیا اور لینے والا اور دینے والا دونوں اس بات پر راضی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو بھی ہم نے کمایا ہے وہ حلال ہوتا ہے. کیا یہ ہماری سوچ درست ہے؟ اور یہ بھی بیان کیجیے گا کہ جو تجارت کے بنیادی اصول ہیں، جو بھی احکام ہیں، وہ ہم کن کن ذرائع سے سیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی ان ڈیٹیل بیان کیجیے گا.
ٹھیک ہے جی، جواب تو آپ کا مفتی صاحب دیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے جو آخری بات کی اس پہ میں تھوڑا کمنٹ کر دیتا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں سے سیکھ سکتے ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ایک ذریعہ تو یہی ہے، احکام تجارت پروگرام جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ بھی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا پلیٹ فارم یہ ہے کہ خود مفتی علی اصغر صاحب کا بھی یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج ہے، دارالافتاء اہل سنت کا بھی ہے، ان سے کنیکٹ رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. بقیہ مفتی صاحب تفصیل انشاءاللہ بیان کرتے ہیں.
دیکھیے، سورہ ہود میں آیت نمبر 85 سے لے کر 88 تک ایک مضمون ہے، ماپ تول میں کمی کرنے کا مضمون. تو اس میں جب حضرت شعیب علیہ نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو منع کرتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ ہمارے جو آبا و اجداد کرتے آئے آپ اسے منع کریں، ہمارے مال ہیں، ہم جو چاہیں کریں. تو یہ جو فلسفہ ہے، ہمارے مال ہم جو چاہیں کریں، اس کی مذمت تو قرآن نے بیان کر دی پہلے ہی کہ انبیاء کے سامنے یہ جواب نافرمان لوگ دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے حلال کو بھی بیان کیا ہے، حرام کو بھی بیان کیا ہے. ہمیں تابے داری کرنی ہے ان احکامات کی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جب کوئی احکام نہیں ہے، جیسے آپ ایک چیز کو سستا بیچیں، مہنگا بیچیں، آپ کے اختیار میں. جب قحط نہ پڑا ہو، لوگوں کو ضرر نہ پہنچ رہا ہو، تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے، بعض چیزوں کے ریٹ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، وہ قانونی پہلو ہے، تو اس پر بھی عمل کرنا ہوگا. لیکن کاروبار کے اندر احکام کم ہیں، آزادی، حریت اور وسعت زیادہ ہے. جو احکام ہیں وہ رکتے ہیں ہمیں حقوق تلفی سے. جتنے بھی احکام آپ لیں گے ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ ان کا تعلق دھوکہ دہی سے ہوگا، خیانت سے ہوگا، یعنی خیانت سے منع کر رہے ہوں گے، دھوکہ دہی سے منع کر رہے ہوں گے، تنازع سے منع کر رہے ہوں گے، حقوق کی ادائیگی سے منع کر رہے ہوں گے، ٹال مٹول سے منع کر رہے ہوں گے. تو جتنے بھی کاروبار کے احکام، اصول اور ضابطے ہیں، یہ فریقین کے رائٹس کا، حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم جیسے چاہے کریں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں حقوق اللہ کا پہلو غالب ہے، جیسے بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں سود کا پہلو ہوتا ہے. آپ دونوں کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہم تو راضی ہیں اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو ہے نا.
ٹھیک،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟
صحیح.
اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے. جی جناب.
میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض دکان ایسے ہوتے ہیں جن کو بند کرتے کرتے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، بہت زیادہ سامان باہر ہوتا ہے، تو اب اس کو جلدی جلدی بند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب اس صورت میں کیا جماعت چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ کیا یہ شرعی عذر بن سکتا ہے؟
اتنی بڑی دکان پر تو کئی آدمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عام طور پر مساجد میں، جو بازار میں مساجد ہوتی ہیں، ان میں مختلف ٹائم رکھے جاتے ہیں. کچھ مساجد وہ ہیں جہاں پہلے وقت میں نماز ہوتی ہے، مؤذن کھڑا ہوتا ہے گھڑی لے کے. یوں جو مارکیٹ میں مسجدیں ہوتی ہیں، نمازیوں کی سہولت کے لیے انہوں نے یہ اتفاق کیا ہوتا ہے کہ جی مختلف ٹائم رکھے ہوتے ہیں، تاکہ ایک بندہ یہاں جا کے نماز پڑھ لے، دوسرا وہاں جا کے نماز پڑھ لے. یہ صورتحال ہوتی ہے، تو اس صورتحال سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے سامان کا تو نقشہ کھینچا ہے آپ نے، لیکن بقیہ چیزیں نہیں بتائیں، وہ بھی بتانی چاہیے تھی کہ ہم کتنے لوگ ہیں، جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، کیا صورتحال ہے، یہ بھی بتانا ضروری تھا.
ٹھیک. مختلف ایک سوال ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا پر، اور وہ یہ ہے کہ کسی نے جاب حاصل کرنے کے لیے اس کی بیسک نہیں بلکہ جو ایک سمجھ لیجیے اب ایڈیشنل دستاویزات ہوتی ہیں بعض اوقات، وہ جعلی بنوائی، وہ اس طریقے کی اضافی چیز ہے جو اس جاب کے لیے بیسک ڈاکومنٹ کی حیثیت نہیں رکھتی. اگر وہ اس نے جعلی جمع کرایا اور جاب لے لی ہے، تو اس صورت حال میں اس کا جاب کرنا اور جاب سے حاصل ہونے والی انکم کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیے، جاب کا جو بنیادی تعلق ہے
جی،
وہ ہے جاب کی صلاحیت سے.
ٹھیک.
ایک آدمی کو مثال کے طور پر آپ نے میتھمیٹک پڑھانے کے لیے کھڑا کیا ہے
جی،
اس کو میتھمیٹک آتا ہو
جی،
آتا ہو تو اس کے لیے وہ تنخواہ حلال ہے. اگر کسی نے میتھمیٹک کی جاب تو حاصل کر لی پڑھانے کی، لیکن اس کے پاس ڈگری کو جعلی تھی یا کوئی اور ضمنی ڈاکومنٹ جعلی تھا، تو یہ الگ سے ایک جرم ہے. جرم تو ہے وہ، لیکن وہ جرم اس حد تک ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دے دی، اس حد تک وہ جرم ہے. لیکن جاب پہ آنے کے بعد جو اس جاب کے تقاضے ہیں، اگر وہ پورا کرتا رہا اس تقاضے کو، اور وہ جاب بہت سینسیٹیو نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اب مثال کے طور پر کوئی پائلٹ آ جائے جو جا چلانا آتا ہے، اس کا یہ دعوی قابل قبول نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کوئی ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ پورا جب تک پڑھا نہ ہو، جیسا کہ فقہ نے بیان کیا ہے کہ غیر طب کا، یعنی غیر طبیب کا طب میں ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے.
صاحب نے غیر طبیب کی بات کی ہے، طبیب ہی ہو لیکن وہ ہو جانوروں کا ڈاکٹر تو ہو، لیکن جانوروں کا ڈاکٹر ہو تو وہ انسانوں کا علاج کر سکتا ہے؟
دیکھیے، اس نے انسانی جسم نہیں پڑھا.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اب بھینس ہے، گائے ہیں، تو لکڑ پتھر ہضم کرتی ہے.
ٹھیک.
انسان تو لکڑ پتھر ہضم نہیں کرتا نا، مطلب تو چارہ کھاتی ہے، اس کا الگ ایک نظام ہے، تو جگالی کرتی ہے. ٹھیک ہے. انسان تو جگالی نہیں کرتا نا
جی،
تو یوں وہ اس فیلڈ کا تو ماہر نہیں ہے.
ٹھیک.
اس فیلڈ کا تو علاج نہیں کر سکتا وہ.
صحیح. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایسا بھی بہرحال معاشرے میں ہو جاتا ہے. چلیں کال.
بعض شعبے تو ایسے ہیں کہ وہاں ڈاکٹر لکھنے پر ہی کلام ہے. ایک خبر میں نے اخبار میں پڑھی
جی،
کہ وہ جو ہوتے ہیں نا اپنا تھراپی کرنے والے،
ٹھیک ہے، فیزیوتھراپسٹ،
فیزیوتھراپسٹ، ان کو ڈاکٹر نہیں کہا جاتا تھا
جی،
اور الٹا مطلب کہ کہنا نہیں چاہیے، لفظ نہیں کہنا چاہیے، چلو میں بھی نہیں کہتا، کچھ اور کہتے تھے لوگ مزاق میں. تو لیکن ان کا تھا کہ بھائی ہمیں ڈاکٹر کہا جائے.
ٹھیک ہے.
ایک یونیورسٹی نے تو کہا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کہا جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو اب جانوروں کا جو ڈاکٹر ہے
جی،
ٹھیک ہے، وہ چار سال اب
है तो बाकायदा एजुकेशन तो
4 साल उसने पढ़ा तो होता है
जी,
जाहिर बात जिस फील्ड की उसकी महारत है उसी फील्ड में रहेगा।
ठीक, तो इलाज कराने से पहले देख लिया जाए भाई कि आप किससे इलाज करा रहे हैं,
डिग्री मांगेंगे है? इतनी लंबी लिस्ट लगाई होती है, बंदा MBBS का अगर तो पता ही नहीं होता किस चीज की लिस्ट है। ठीक है, तो किस चीज को देखेंगे आप,
क्या देखे, चले आप ही बताएं क्या देखे।
मैं तो सवाल आपसे क्या देखें,
मतलब मैंने तो एक जगह डिग्री देखी है बकायदा।
असल देखें, असल जिम्मेदारी है, एक तो ना क्लिनिक, क्लिनिक तो उसका अपना होता है
जी,
और एक है हॉस्पिटल्स जिसमें डॉक्टर बिठाए जाते हैं
जी।
तो असल जिम्मेदारी इंतजामिया की है।
ठीक,
इंतजामिया जो है उसका ये फरीजा है कि वो इस मामले में कोताही ना बरते।
ठीक,
तो बाज़ूकात रंग नंबर तो हमारे साथ भी लगे हैं। ठीक है, चले
कॉल दीजिए भाई।
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं उसके पास मेडिकल स्टोर की सनत नहीं, वो किसी और की सनत लेकर किराए पर अपना कारोबार कर रहा है, इस तरह उसको किराया देना 10,000 रुपया माहाना कैसा है?
ठीक है जी,
असल में होता ये है कि जो मेडिकल स्टोर खुलने का एक लाइसेंस होता है
जी,
और ये फार्मेसी जो किया हुआ हो, कोई डिग्री होती होगी मजीद, मुमकिन और भी हो, मेरी मालूमात में तो फार्मेसी का है, तो उसको ये लाइसेंस मिल सकता है। ताकि चूंकि एक तो वो दवाइयाँ होती हैं कि जो पैक होती हैं, कुछ दवाइयाँ और भी होती हैं उसके अलावा भी, खुली दवाइयाँ भी होती हैं, खासतौर पर जो स्किन के डॉक्टर होते हैं वो कुछ नुस्खा जात जो है वो तजवीज़ करते हैं
जी,
तो वो खुद फार्मेसी को जानता हो, इस बुनियाद पर जो है वो ये शर्त लगाई जाती है। और इस शर्त का मकसद तो यही है कि मरीज को किसी भी तरह नुकसान ना पहुंचे, हाई डोज लाइट डोज मरीज की कैफियत भी उसके सामने रहे। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर बात है जो कल्चर है उस कल्चर में एक फखरिया कल्चर है, हमने हर कानून को तोड़ना है,
अल्लाह अकबर,
एक फखरिया कल्चर है, और ये कानून इसलिए टूटता है कि तदारुक नहीं है, तोड़ने वाले को अगर चुराहे पर बिठा के 2 मिनट के लिए भी कान पकड़ा दिए जाएं, फिर देखें कौन तोड़ता है।
ठीक,
तो एक बड़ी वजह यह है
जी,
तदारुक नहीं है, इजाला नहीं है, रोकथाम नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आ जाती है बात आमदनी की, कि एक तो ये कैसा हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि वो अपने लाइसेंस की फीस लेता है उस शख्स से, किससे,
जो जिसके जिसको दे रहा है,
जिसने स्टोर खोला है उससे फीस लेता है कि जी मेरा लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हो मुझे फीस दो
जी।
ये जायज नहीं है, ये जो आमदनी वो जायज नहीं है।
ठीक,
बास जगहों पर ऐसा होता है कि एक इंजीनियर है, अब इंजीनियर जो है बहुत सारी फर्म जैसी होती हैं उनके लिए जरूरी होता है कि आपके पास एक इंजीनियर होना चाहिए। अब उसके पास इंजीनियर नहीं होता, वो क्या करती है, इंजीनियर साहब आप जरा हमसे एक माहिदा कर लें कि आप हमारे मुलाजिम हैं, मुलाजिम तो खैर हमने आपको रखना नहीं है, बस ये कि आपका नाम हमने शो करना है, हम हर महीने के 5-10,000 रुपये आपको दे देंगे
जी।
यहाँ भी यही मामला होता है। अब वो जो कंपनी जो कुछ भी करेगी, यानी बाज़ूकात ऐसा भी होता है कि वो इंजीनियरिंग के काम करेगी जब इतना रिक्वायर्ड है
जी,
वो नक्शा जात बनाएगी, बहुत सारी चीज़ें करेगी और एक देसी अंदाज में बनाएगी।
ठीक,
लेकिन स्टैम्प जो है ना इंजीनियर की लगेगी, ये मैंने बनाया है। अब वो जो महारत है वो महारत कहाँ गई, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक्या बताता हूँ। हमारे एक अजीज है कनाडा में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने खुद भी वहां जाके इंजीनियरिंग की, कि एक यूनिवर्सिटी है कनाडा में, तो खैर गैर मुस्लिम है वो लोग, तो मतलब गालिब गैर मुस्लिम है, तो उनके यहाँ एक यूनिवर्सिटी का दस्तूर है कि जब कोई फारिग होता है यूनिवर्सिटी से और तकरीब होती है उनकी, तो डिग्री देने के साथ साथ अंगूठी भी पहनाते हैं। अब अंगूठी का पहनाना जाहिर बात है दोस्त तो नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि अंगूठी का क्या कल्चर है भाई
जी,
तो कहने लगे कि अंगूठी का कल्चर यह है कि कनाडा में एक पुल गिर गया था एक मौके पर।
सही,
उस पुल के गिरने से जो सरिया हासिल हुआ, लोहा जो निकला, उसको महफूज किया उन्होंने।
ठीक है,
और उसको महफूज करने के बाद उससे वो अंगूठी बनाई जाती है
सर, लोहे से।
लोहे से,
ठीक है।
और उस इंजीनियर को थमाई जाती है कि जनाब ये आपको याद दिलाएगी, आपकी एक स्टैंप, एक साइन, एक डिजाइन में गलती एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है।
अल्लाह,
सोच तो अच्छी है ना,
ठीक,
कि भाई ये जो तरीकाकार है जिम्मेदारी का एहसास दिलाना
जी।
तो जो शख्स हुनरमंद है
जी,
जिसकी स्पेशलिटी को लेकर, जिसकी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको लेकर हमने उससे जो सर्विस ली है वो इसीलिए ली है ना कि उसकी महारत से हम फायदा उठाएं, लोगों को नुकसान से बचाएं, चीजें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन अगर वो जो चीजें हैं उसमें कोताही बढ़ती जाएगी तो आगे जो फसाद फैलेगा वो कितना ज्यादा फैलेगा।
बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ। जी जनाब,
जो वैगन और बस के जरिए बच्चों को स्कूल और मदरसे छोड़ने का काम है, उसमें बाज़ुकात ऐसा होता है कि बच्चा इस कदर देर कर देता है कि वैगन वाला उसका इतना इंतजार कर नहीं सकता और छोड़ कर चला जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर वैगन वाले का पूरी उजरत लेना कैसा, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की, तो ऐसी सूरत में क्या वो पूरी उजरत का मुस्तहिक होगा?
जी
देखिए, बात चीजों के अंदर तस्लीम नफ्स बड़ा अहम होता है। आपने आके अपने आप को सुपुर्द कर दिया, जी मैं तैयार हूँ इससे काम ले लें
जी,
तो दरवाजे पर आ गया बेचारा, जिसे पाक है ना नुकसान पहुंचाओ ना नुकसान दो, तो कब तक इंतजार करेगा ये? इस बुनियाद पर एक फार्मूला इनके दरमियान अगर तय हो जाता है कि भाई मैं इतनी देर इंतजार करूंगा उसके बाद चला जाऊंगा, अब एक तनाजा हो सकता है
जी।
वो कहेंगे नहीं जनाब, आप तो पहले चले गए थे
जी जी,
इस तनाजे का भी कोई हल सोचा जाए और इस फार्मूले को अगर कोई फॉलो किया जाए, करता है तो ठीक है, तनख्वाह का तो बहरहाल मुस्तहिक होगा क्योंकि वो आ चुका है आपके घर के सामने खड़ा हुआ है, फिर भी कोई नहीं आया तो कैसे होगा?
वैसे उमूमी तौर पे वैन वाले जो हमने अपने कराची में देखा, वैन वाले इंतजार नहीं करते, बच्चा अपने टाइम पे ऑन टाइम होना चाहिए, एक आध मिनट ज्यादा से ज्यादा दो मिनट इतना इंतजार हो जाता है, क्योंकि छोटी से छोटी वैन में भी 8-10 बच्चे होते हैं, अगर हर जगह वो 5-5, 7-7 मिनट इंतजार करेगा तो फिर इशू तो रहेगा,
सबको स्कूल में जाकर खड़ा होना पड़ेगा।
शायद इन बच्चों को रियायत मिल जाती है जो वैन में जाते हैं।
अच्छा
जी, क्योंकि वो वैन लेट हो गई है स्कूल की तरफ से होती है। चले अगली कॉल दीजिए।
अहकाम तिजारत में मेरा ये सवाल है कि एक क्या इस तरह हम बीसी डाल सकते हैं कि एक शख्स है वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक बार जो है वो 15,000 रुपए दे दो, और इस तरह वो हर मेंबर से 15,000 रुपए एक दफा लेता है। अब वो 3-4 साल तक जो है वो उन 15,000 रुपए जो लेता है उसके वो शेयर खरीद के रख लेता है, और 3 साल तक वो जमा करता रहता है शेयर, और जैसे ही वो 3 साल होते हैं तो वो सारे शेयर बेच देता है। अब जो उससे प्रॉफिट और जो मुनाफा हासिल होता है वो सारा फिर आपस में तमाम मेंबरों में तकसीम कर देता है। अब 3 साल तक जितने मेंबर जमा हो जाएं, सिर्फ एक बार 15,000 रुपए देने होते हैं, उसके अलावा नहीं देने होते। अब वही 15,000 3 साल तक के जो मेंबरों से जो जमा करता है वो शख्स, तो उसके वो शेयर खरीदता रहता है और फिर वो आखिर में 3 साल के एंड में वो बेच देता है, और फिर उसकी जो रकम होती है वो सब में बराबर तकसीम कर देता है। तो इस तरह करना कैसा, तो इस तरह बीसी डालना या शेयर खरीदना हमारा उसके साथ जो है वो शामिल होना कैसा?
इस तरह कार में कई शरी खराबियां हैं। एक शरी खराबी तो ये है कि अभी किस तरह का शेयर होगा। हमारे यहाँ तो जो है सूदी इदारों के भी शेयर हैं, तो वो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जिनकी इनकम का एक बहुत बड़ा ऐसा सूद है, उनके पैसे रखे हुए हैं बैंकों के अंदर और उस पर सूद भी आ रहा होता है। तो एक तो ये वाजह नहीं कि भी किस तरह का शेयर होगा, प्रोडक्ट क्या होगी जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरी बात यह है कि एक बंदा वो है कि जो इब्तदा में आया, उसके पैसे शामिल हुए 15,000 रुपये, एक वो बंदा है जो 1.5 साल बाद आया, जो जनाब 2 साल बाद आया, 6 महीने पहले आया, ये कैसे हो सकता है कि सबको जो नफा जो है बराबर तकसीम हो? और दूसरी बात यह है कि असल तो ये मुदारबत की सूरत बनेगी कि पैसा जो है वो एक बंदे का है, मेहनत एक की है, और दूसरों का पैसा लेके उसने मेहनत की है। दूसरी खराबी को दूर करने का तरीका यह है कि एक लॉक लगा दे कि मैं 3 महीने तक मैं पैसे जमा करूंगा, इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, पूल बन जाएगा, उसी पैसे को मैं हिसाब करूंगा, उसमें अफराद अब नहीं बढ़ेंगे और جائز طریقے سے وہ انویسٹمنٹ کرے گا. شیئرس کا جو معاملہ ہے بڑا نازک ہے اور بہت زیادہ اس میں حلال و حرام کے مسائل ہیں, تو کسی اور ایسی چیز میں یہ پروڈکٹ جو ہے وہ خریدی اور بیچی جا سکتی ہے, لین دین کیا جا سکتا ہے جہاں شریعہ اعتبار سے سیف سائڈ ہو. تو اگر اس کو دونوں اعتبار سے دونوں خرابیاں یوں دور کر دی جائیں تو یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. اس کو بی سی تو نہیں کہا جائے گا, یہ ایک انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے اور مداربت کی صورت بنے گی.
صرف یہ بھی رہنمائی فرمائے, پچھلے دنوں ایک معاملہ سامنے آیا کہ کسی نے کسی دوسرے شخص کے پاس کچھ رقم سیف کروائی, رکھوا دی کہ بھائی جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا, اور جس کے پاس رکھوائی اسے پتا تھا کہ بھائی یہ فلاں ٹائم تک تو اس نے نہیں لینی, مثال کے طور پہ 6 مہینے یا 1 سال نہیں لینی. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جی وہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, کچھ پیسے جمع کرنے, تو فلاں جگہ پہ رکھوا دو, محفوظ کروا دو تو مل جائیں گے. اس شخص نے ان پیسوں کو کہیں انویسٹ کر دیا, کسی کاروبار میں لگا دیا اور وہ کاروبار چلتا رہا. جب وقت آیا لینے کا تو اس نے اس کاروبار میں سے نکالا اور جو پروفٹ ہوا تھا اس کے ساتھ اس شخص کو واپس کر دیا جس نے ادھار یہ رقم یا سیف کروائی تھی. اس سارے معاملے میں اگرچہ اس نے بہتری سوچی یا جو بھی معاملہ ہوا اور فائدہ ہی ہوا, اس میں کوئی شرعی احتیاط کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی, یا اس کے برعکس صورتحال ہو جاتی تو کیا معاملات ہوتے ہیں؟
سوال تو بڑا اچھا ہے, دلچسپی ہے, لیکن ادھورا ہے.
جی
ادھورا ان معنی میں ہے کہ آج کل پیسہ محفوظ کرنا کوئی مشکل کام نہیں.
جی
دوسرے کے پاس قرض کے طور پر دیا یا انویسٹ کے طور پر دیا, یہی ایک سوالیہ نشان ہے. اگر تو قرض کے طور پر دیا تھا تو قرض کے طور پر دینے والا یا امانت کے طور پر رکھوایا تھا,
جی
تو دو تین صورتیں بنیں گی.
ٹھیک
قرض کے طور پر دیا تھا تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ جناب اس کو استعمال کر لے,
ٹھیک,
اور پہلے سے مشروط نہیں تھا کہ یہ نفع بھی دے گا.
جی
اچانک سے اس نے دے دیا,
جی
یہ تو حلال ہے.
ٹھیک
پہلے سے مشروط تھا, انڈرسٹوڈ تھا, تو حلال نہیں ہوگا.
ٹھیک
قرض پر نفع جائز نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے
امانت کے طور پر دیا تھا,
جی
تو سامنے والے کو کاروبار میں لگانے کی اجازت ہی نہیں تھی.
صحیح
اور انویسٹ کے لیے اگر دیا تھا تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ جو انویسٹ کے لیے دیا ہے تو بھی کس فارمولے سے اس نے انویسٹ کیا ہے, فارمولہ کیا ہے. وہ فارمولہ جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا اور اس فارمولے, مطلب ایک بندہ جو ہے انویسٹ کر رہا ہے نا, تو بھائی اس کا اتنا کیپیٹل ہے, سامنے والے کا اتنا کیپیٹل ہے, کاروبار میں یہ نفع ہوا یہ نقصان ہوا, یہ کاروبار کی بک ہے, حساب کتاب کھاتا ہے, اور اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ نفع دیا گیا تو کاروبار کے جو معاملات ہیں وہ کاروبار کی بنیاد پر حل ہوں گے, باقی جو معاملات ہیں ان کا کیا ہوگا میں نے عرض کر دیا ہے.
ہم نے دکاندار سے کوئی چیز خریدنے کو پوچھی اور اس نے کہا کہ 60 روپے پاؤ ہے اور 220 روپے کلو ہے. اب جبکہ آدھا کلو خریدنے کے لیے ہم نے اسے 500 روپے کی نوٹ دی تو اس نے 120 روپے رقم کاٹ کے بقیہ روپے جو ہے وہ واپس کیے. تو یہاں پر 110 روپے آدھا کلو کا بھی احتمال ہے, تو کیا اس طرح طے کیے بغیر جو بیع و شراء کی گئی یہ جائز ہوگی؟
اصل میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے
جی
کہ ویسے تو آج کل جو ہے نا
جی
سبزی والوں نے کلو کے حساب سے بولنا بھی چھوڑ دیا ہے. اب ریٹ پوچھو نا
جی
وہ کہتے ہیں کہ جی ٹینڈے 60 روپے پاؤں ہیں.
جی
ٹھیک ہے
جی
وہ یہ نہیں کہتے کہ 300 روپے کلو ہیں, 60 روپے پاؤں ہیں. ٹھیک ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکاندار گاہک دیکھ کے ریٹ بولتا ہے.
جی اسے وہ ہارڈ اٹیک
نہیں زیادہ بولتا, تھوڑا سا
اچھا
تھوڑا سا زیادہ بولتا ہے, پھر کہتا چلو باقیوں کو بھی اتنے کا بیچا ہے تو 10 روپے کم کر دیتا ہوں.
ٹھیک ہے
تو یوں 10 روپے وہ کم بھی کر دیتا ہے.
صحیح
بھول چک کا بھی جو نا احتمال موجود ہے.
ٹھیک
ایسے موقع پر جب آپ پیسے لے رہے ہیں اور گن رہے ہیں اسے پوچھ لیں کہ بھائی یہ 10 روپے کم دیے آپ نے, غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کہے گا نہیں میں نے چھوڑ دیے, معاملہ کلیئر ہو جائے گا.
ٹھیک اگلی کال دیجیے.
میرا احکام رجاعت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سکے اور نوٹ کی خرید و فروخت کے مسائل بیان فرما دیجیے کہ ان کے کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کیا کوئی ناجائز صورت بھی ہے تو اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے, اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے.
جسے پاک میں فرمایا گیا بیعو کیف شئتم, جب اجناس مختلف ہوں تو جس طرح چاہے بیچو, نوٹ الگ جنس ہے, سکہ الگ جنس ہے, نوٹ کاغذ ہے, سکہ جو ہے وہ اپنا تانبا یا پیتل یا اسٹیل جو بھی ہے, دونوں کے جنس سے الگ ہیں, قدر بھی نہیں پائی جاتی, تو بیو کے فشے تم جس طرح چاہو بیچو.
مجھ سے ایک سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ملازمت چھوڑ کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اور میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ادھر جاب کی یہ چھوڑی، یہ کام کر لیا، وہ کام چھوڑا، یہ جاب کر لی، اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی کہیں گے، شریعت کیا کہتی ہے؟
مہروز بھائی، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں
جی،
جس طرح ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے
جی
کہ بخار کی دوا جو ہے نا، پیراسیٹامول یا اور دو چار پیناڈول، یہ دینے سے بخار صحیح ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا جو مریض آئے بخار ہے اور دوائی پکڑا لے، نبض دیکھے گا،
صحیح
پوچھے گا کہ جناب واش روم کتنے ٹائم جا رہے ہو
جی،
کب سے نہیں گئے
جی،
بخار کتنے دن سے ہے، کیفیت کیا ہے، سردی چڑھتی ہے نہیں چڑھتی، بہت سارے وہ سوالات کرے گا،
ٹھیک،
پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ تو بخار نہیں ہے، تو ملیریا ہے، یہ اس کی تو طبیعت اتنی ڈاؤن ہے، یہ تو ڈینگی ہے
جی،
کو ایک خدشہ ہوگا،
ٹھیک،
پھر اس کی بھی وہ تشخیص کے لیے رپورٹ کروائے گا،
ٹیسٹ کروائے گا،
اور پتا چلے گا کہ نہ تو ڈینگی ہے نہ ملیریا ہے، یہ تو جناب کچھ اور ہی نکلایا،
ٹھیک ہے،
بخار کی بھی
جی جی،
بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سوالات میں پیشنٹ ہسٹری بہت اہم ہے،
صحیح،
یعنی ایک پیشنٹ وہ ہے کہ جس کی روح ہی کاروباری ہے، اس کا خاندان کاروباری ہے،
ٹھیک
ٹھیک ہے، اور بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، شوق میں چلا گیا تھا اس کاروبار، اس میں نوکری پہ
جی،
اور اس کو کرنا کاروباری ہے
جی،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کے لیے کچھ اور مشورہ ہوگا،
صحیح،
اور ایک عام آدمی ہے اس کے لیے کچھ اور مشورہ ہوگا،
ٹھیک،
ویسے تو حدیث پاک یہی ہے کہ جس کو جہاں سے رزق مل رہا ہو اس کو نہ چھوڑے،
صحیح،
اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، بعض لوگ جو اپرچونیٹی گین کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو آگے بھی بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں، اور اصول بھی یہ ہوتا ہے، ایک جگہ اگر آپ بہت باصلاحیت ہیں
جی
اور آپ ایک جگہ ٹک کے کام کر رہے ہیں، آپ کو سیلری نہیں بڑھنی
جی،
جس کے سیلری میں بہت زیادہ جمپ آتے ہیں
جی،
اگرچہ کہ ایسے لوگ 100 میں سے 2% ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، کم ہی ہوتے ہیں،
2% ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے 1% ہوں،
ٹھیک،
تو وہ لوگ سوئچ کرتے ہیں اور سوئچ کرنے کی وجہ سے سیلری ان کی بڑھتی ہے
جی،
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوئچ نہیں کرتے، ایک جگہ رہتے ہیں، اچھی بات ہے،
ٹھیک ہے،
تو آپ کا جو سوال ہے بڑا مشکل سوال ہے، آسان سوال نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اس کو پھر دوبارہ بھی ڈسکس کر لیں گے پھر کبھی، ابھی تو وقت
مریض سامنے رکھ کر ڈسکس کریں،
ٹھیک، چلے ایسا کر لیں گے، کسی کو لے کر پلاننگ جاری رہتی ہے پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے، آپ بھی چاہیں تو ہمیں مشورے دے سکتے ہیں، سوال تو آپ کرتے ہی ہیں، اگر مشورہ دینا چاہیں، کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام